ہفتہ 9 اگست کے سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ لاہور اور اسلام آباد میں رکاوٹوں سے زندگی مفلوج، آخر اس بحران کی وجہ کیا ہے؟
جب آپ پارے کا پارا چڑھتا ہے تو سارے جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں خاص ان پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ منظور نظر ہوتی ہیں، جب پارا کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
تفصیل سے پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں بشمول اسلام آباد کے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پنجاب پولیس نے میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ عوامی تحریک کے کارکنان نے 34 سالہ محمد فیاض نامی ایک پولیس کانسٹیبل کو قتل کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں پنجاب پولیس کے 130 اہلکار زخمی ہوئے اور 22 کو یرغمال بنایا گیا۔ بیان کے مطابق عوامی تحریک کے کارکنان نے پولیس اسٹیشنوں، پولیس موبائلوں اور سرکاری ریکارڈ کو آگ بھی لگائی ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی تحریک کے کارکنان نے کیلیں لگے ہوئے ڈنڈے، نوکیلے پتھروں، چھریوں اور دیگر ہتھیاروں سے باوردی اہلکاروں پر حملے کیے۔ ادھر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے پنجاب حکومت پر اپنے کارکنان کو یوم شہدا میں شرکت کرنے سے روکنے کے لیے ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور تشدد کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔
جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 5 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تفصیل سنیے شجاع ملک سے۔
غزہ میں مقامی حکام کے مطابق آج ایک مسجد کے ملبے سے 3 فلسطینیوں کی لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 2 مزید فلسطینی شہری اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کے موٹر سائیکل پر بمباری کی گئی۔ ادھر غرب اردن میں بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے، جہاں مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور اطلاعات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ غزہ میں 8 جولائی کو شروع ہونے والی اسرائیلی بمباری میں اب تک 1960 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں اقوام متحدہ کے مطابق اکثریت عام شہریوں کی ہے۔
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ افغانستان میں قومی اتحاد کی حکومت بنانے کے معاہدے کا دونوں امیدواروں نے مختلف مطلب لیا ہے۔ فاتح قرار دیے جانے والے امیدوار اشرف غنی کا کہنا ہے کہ معاہدے میں اقتدار میں شراکت داری شامل نہیں تھی، بلکہ چند وزارتیں حریف رہنماؤں کو دینے کی بات کی گئی تھی۔ ادھر دوسرے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کا مقصد دراصل اقتدار میں شراکت داری حاصل کرنا تھا، محض چند وزارتیں نہیں۔ البتہ دونوں امیدوار اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں سیاسی اصلاحات لائی جانی چاہیے۔ گزشتہ روز عراق میں ریاست اسلامیہ کے عسکریت پسندوں پر بمباری کے بعد آج امریکہ نے جہازوں کے ذریعے پہاڑوں میں چھپے مقامی عراقیوں کو پانی اور دیگر اشیاء خوردونوش فراہم کی ہیں۔ اپنے ہفتہ وار ویڈیو خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ امریکی ریاست اسلامیہ پر شدت پسندوں پر ٹارگٹ حملے جب تک ضرورت ہوگی جاری رکھے گا۔ عسکریت پسند گروپ داعش نے حال ہی میں شمالی عراق پر اپنا کنٹرول قائم کیا ہے اور کرد شہر اربیل کے لیے یہ گروپ خطرہ بنا ہوا ہے۔
This week, I authorized 2 operations in Iraq.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ رواں ہفتے میں نے عراق میں 2 آپریشنز کا حکم دیا۔ میں نے امریکی فوج کو ہدایت دی کہ شہر اربیل میں امریکی سفارتکاروں کے تحفظ کے لیے کاروائی کریں۔ حالیہ دنوں میں دہشت گرد اس شہر کے قریب آ گئے ہیں۔ جمعرات کو میں نے واضح کر دیا تھا کہ اگر وہ پیش قدمی کریں گے تو ٹارگیٹڈ کاروائی کی جائے گی، اور ہم نے یہی کیا، اور اگر ضروری ہوا تو ہم آئندہ بھی یہی کریں گے۔ پورے عراق میں امریکی مختلف مقامات پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جس میں بغداد کا سفارت خانہ بھی شامل ہے۔
And we will do whatever is needed to protect our people.
نائجیریا کے حکام ملک کے صدر گڈلک جوناتھن کی جانب سے ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد نئے اقدامات پر عمل درآمد کرا رہے ہیں تاکہ ایبولا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ان اقدامات میں زیادہ آئسولیشن سینٹرز کا قیام اور عوامی آگاہی کی مہم بھی شامل ہے۔ نائجیریا میں ایبولا کے چند کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن حکام اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ صورتحال لائبیریا اور سیرالیون کی طرح قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ ادھر مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے سیاسی ونگ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ مصر کے موجودہ صدر عبد الفتح السیسی کی حکومت نے گزشتہ 1 سال سے اسلامی تحریک اخوان المسلمین اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں اخوان المسلمین کو شدت پسند گروہ قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور عبد الفتح السیسی نے گزشتہ سال بطور فوجی سربراہ اس وقت کے صدر محمد مرسی کو اقتدار سے برطرف کر دیا تھا۔ اور برطانیہ میں گلابی رنگ کے 11 کلومیٹر طویل کپڑے کے اسکارف کو 2 مختلف جوہری تنصیبات کے درمیان پھیلا کر جوہری ہتھیاروں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ دنیا بھر سے ہزاروں افراد نے سر اسکارف کے حصوں کی سلائی میں حصہ لیا۔ یہ مظاہرہ کیمپین فار نیوکلیئر ڈسارمامنٹ یعنی جوہری اسلحے کی تخفیف کی مہم کے تحت کیا گیا۔ مہم میں شامل افراد کا موقف ہے کہ اربوں ڈالر جو برطانیہ کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو اپ گریڈ کرنے پر خرچ ہو رہے ہیں، انہیں فلاحی کاموں، صحت اور تعلیم پر زیادہ بہتر انداز میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بد امنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کی تری ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے سے قبل عبادت پر 15% رعایت مل سکتی ہے؟ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ایک فیچر شائع ہوا ہے جس کے مطابق امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں ایک ریسٹورنٹ نے کھانے سے قبل دعا پڑھنے والے گاہکوں کو کھانے پر رعایت دے کر پورے امریکہ میں طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس طوفان کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو جب چاہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ اور اب آج کے پروگرام کا بڑا موضوع یعنی پاکستان کی سیاسی گہما گہمی۔ عمران خان یوم آزادی کو لانگ مارچ کرنے پر مصر ہیں، جبکہ مسٹر طاہر القادری کل ملک بھر میں یوم شہداء منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لاہور شہر جو عمران خان، طاہر القادری اور میاں برادران سب کا سیاسی گڑھ ہے، اس کا یہ حال ہے کہ کبھی اس کے راستوں میں کنٹینر رکھے جا رہے ہیں اور کبھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ لاہور میں ہماری ساتھی منا رانا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو شہر میں گھسنے کے لیے کشتیوں کا سہارا لینا پڑا۔ انہوں نے اور کیا بتایا، آپ بھی سنیے۔
جی، لاہور شہر میں عمومی طور پر کافی خاموشی رہی ہیں اور سڑکیں اور گلیاں کا سنسان رہی ہیں، جس کی ایک وجہ تو کل چونکہ عوامی تحریک اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں تو لوگوں میں میرا خیال ہے خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے کافی پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہیں، جو کھلے ہیں وہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں۔ جی، لاہور کا جو علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں کے تمام راستے جو چونکہ پہلے ہی کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے تھے، وہاں پہ رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اور آج مسلم لیگ کاف کے جو قائدین ہیں وہ پیدل چل کر طاہر القادری سے ملنے گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ کہ لاہور کا جو داخلی راستہ ہے راوی پل پر، وہاں بھی کنٹینر لگائے گئے جس سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا اور لوگ کشتیوں کے ذریعے لاہور میں داخل ہوئے۔ شام کو جو آئی جی پنجاب ہیں مشتاق سکھیرا، انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ صوبے بھر کے تمام راستوں پر بشمول ماڈل ٹاؤن لاہور، جہاں جہاں بھی کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں وہاں سے کنٹینرز کو ہٹا لیا جائے اور راستے کھول دیے جائیں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ کچھ کنٹینرز اٹھانے کا ہے اطلاعات کے شروع ہو چکا ہے۔
لاہور سے منا رانا۔ عمران خان کی منزل اسلام آباد کا ڈی چوک ہے، آج کل وہاں کی صورتحال کیا ہے، اس کی منظر کشی کی ہے ہمارے ساتھی شجاع ملک نے۔
میں آج ڈی چوک گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مقام جہاں پچھلی بار عمران خان صاحب کے جلسے کا تقریباً 50 فٹ اونچا اسٹیج سجا تھا، آج وہاں کم از کم 25 فٹ گہرا کھڈا کھدا ہوا ہے۔ جناح ایونیو، جس کی ایک طرف سے دوسری طرف پیدل گزرنا اس وقت ناممکن ہے، پچھلی بار تو تحریک انصاف کے جھنڈوں تلے پنہا تھی، آج سریے کی سلاخوں میں کہیں چھپی ہے۔ نظر دوڑائی تو پولیس کی ایک گاڑی حفاظت پر مامور دکھائی دی اور نیلی وردی والا ایک ہی شخص چہل قدمی کرتے نظر آیا۔ آخرکار جب ان مزدوروں کے ایک ذمہ دار شخص سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جلسے کے حوالے سے ان کو کیا فکر ہے۔ کہنے لگے، ہماری کمپنی کے صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے اور کام جاری رکھنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کمپنی کے صاحب کے ساتھ ایک فوجی بھی آئے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں کام کرنے والے مزدور اپنا شناختی کارڈ جمع کروا دیں۔ ان مزدوروں کے بقول ان کو ایک ہی پریشانی ہے کہ اس مجبوری میں بھاگنا بھی پڑا تو کدھر جائیں گے۔ شجاع ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں آج صبح میری بات ہوئی تو ہمارے ساتھی طاہر عمران کہنے لگے کہ پاکستانی سیاسی صورتحال بظاہر اس وقت ملک کے ٹی وی چینلز کے ٹکر اور نیوز بیلٹ کی طرح بدل رہی ہے۔ ایک رہنما بیان دے کر جاتا ہے تو دوسرا نمودار ہو جاتا ہے، جبکہ اس دوران مسٹر ڈاکٹر طاہر القادری تو ہمہ وقت ان چینلز کے ڈسپوزل پر نظر آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ منظر آپ نے بیان کیا، اب رپورٹ بھی آپ ہی بھیجیے۔ اسلام آباد سے طاہر عمران۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حالیہ بیان کے بعد حکومت اور ان کی جماعت کے درمیان مذاکرات کی تمام کوششوں میں ایک بار تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ عمران خان نے ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے حکومتی پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا،
بالکل کرتے ہیں، ہم اسلام آباد پہنچ کے اور وہاں بتائیں گے کہ اللہ عمل کیا، اس سے پہلے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔
آج صبح وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے اسلام آباد میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان انہیں بلائیں گے تو انہیں مذاکرات کے لیے عمران خان کے پاس جانے میں کوئی آر نہیں ہے۔ وزیراعظم میاں نواز شریف نے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق سے کی گئی گفتگو کے حوالے سے کہا،
سراج الحق صاحب نے جب میں نے ان کو دعوت دی مجھ سے ملنے کی تو یہ از خود جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پہلے ملنے چلے گئے، مل کر پھر یہ میرے پاس تشریف لائے، لیاقت بلوچ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی یہ اس لیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ 10 سیٹوں پر اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو ہم اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم بالکل اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
تاہم وزیراعظم کے اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ترجمان شیری مزاری نے وزیراعظم کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے صورتحال کے بارے میں صحافیوں سے مذاق کرتے ہوئے کہا،
ویسے آپ کے چہرے پر جتنا ٹینشن ہے حالات پہ اتنا ٹینشن نہیں ہے۔
یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی طاہر عمران۔ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آنے سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی تو کہا گیا کہ اب جمہوریت کے استحکام کا دور آ گیا ہے اور غیر جمہوری قوتوں پر ملکی سیاسی زمین تنگ ہو گئی ہے، لیکن آج کل کے حالات دیکھیں تو صحیح یا غلط ہر طرف ایک بحرانی کیفیت نظر آتی ہے۔ پاکستان کی مایناز ہیومن رائٹس چیمپئن آسما جہانگیر آج کل لندن میں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ہمارے اسٹوڈیوز آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان کا سیاسی ماحول واقعی اتنا کشیدہ ہے یا اسے کشیدہ بنا دیا گیا ہے۔
دیکھیں، کشیدہ تو تھا اور نظر آ رہا تھا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ہر ایک کو اس کی اسکرپٹ دے دی گئی ہے اور جو چیس پلیئرز ہیں وہ اپنا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف حالات کو لے جانے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ریئیکشن بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اتنا ایک پینک سٹرکن ریئیکشن، اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر دینے والا ریئیکشن ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سیاسی قوتوں کا ساتھ لیتے، سول سوسائٹی کا ساتھ لیتے، انہوں نے ایڈمنسٹریٹو طریقوں کا ساتھ لیا اور اس ہتھ کنڈوں کو اپنایا جن کو آپ جمہوری ہتھ کنڈے نہیں کہہ سکتے۔ تو جس سلوگن سے لوگ باہر نکلے تھے وہ سلوگن پھر بہتر سے بہتر ہوتے گئے، 4 سیٹوں سے پوری الیکشن کی بات شروع ہو گئی اور پھر ڈیموکریسی چاہیے یا بادشاہت چاہیے، وہ ایک سلوگن سا بن گیا، تو خود انہوں نے فیڈ کیا ہے۔
ٹھیک، تو آج میں یہ بتائیے کہ یہ حکومتی رد عمل جو ہے اس پر بھی ابھی آتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اسکرپٹ آئی ہے، کہاں سے آئی؟
دیکھیں، ہمارے ملک میں یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، بہت دفعہ ہوا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ یہ وہی ایک سین ہوتا ہے، اس میں ایکٹرز بدلتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت جو ہے اسکرپٹ بدلتی ہے۔ یہ ظاہر ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے کہ ہمارے پچھلے پرائم منسٹر نے کہا تھا، اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا وہاں پہ ابھی بھی وہ ہے اور اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، مجھے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے اور پھر اس لیے ہنس نہیں سکتی کیونکہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کی پوری داؤ پہ لگ گئی ہے اس کی مستقبل، کہ جب آپ پارے کا پارا چڑھتا ہے تو سارے جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں بھاگے بھاگے لائن کراس کرتے ہوئے خاص ان پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں جو کہ منظور نظر ہوتی ہیں، جب پارا کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، اس میں ایک مثال تو میمو گیٹ کی اپنی ہے، حالانکہ ابھی بھی کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اب لگے وہ کیس آئیں یا نواز شریف اس کو کریں لے جائیں،
لیکن وہ 5 سال اسما، وہ 5 سال چلی حکومت، یہ تو پہلے سال کے بعد ہی اس طرح کی صورتحال بن گئی، کیا وجہ کیا بنی؟
دیکھیں، وہ بھی 5 سال چل گئی، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی سیاسی قوتوں کا کمال تھا، اس میں خود جو عسکری قیادت تھی
جی
وہ کچھ ہلی ہوئی تھی اور کچھ ڈیوائڈڈ تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی، ان کے اندر ایک معذرت کے ساتھ گلٹ تو تھا
اچھا
کیونکہ ان کی واچ پہ ہوا
ٹھیک
اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو تھوڑی دیر ان کو دور رہنا پڑا اور پھر ایک معاشی حالات ایسے تھے تیسرا شروع میں میاں نواز شریف نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا تو کچھ سال اس طرح گزر گئے
ٹھیک
مگر آپ دیکھیں کہ کس طرح چیف جسٹس جو پرانے تھے افتخار چودھری صاحب وہ صاف اب سامنے بات آ گئی کس طرح انہوں نے ناک میں دم حکومت کا کیا
بالکل
اور کسی کی اماں پہ کیا آپ کو پتا ہے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے ان کا آلموسٹ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا
بالکل
دو پرائم منسٹر چلے گئے اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے
کیا ہو سکتا ہے اس کوشش میں کہ یہ معاملہ رک جائے آگے نہ چلے اسما پچھلے چند دنوں میں جب اس صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے جب بھی ہم نے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے سب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی آپ کر رہی ہیں یہ باتیں حکومت کو اور سیاسی قیادت تک پہنچتی نہیں ہے یا انہیں سمجھ نہیں آتی ہے
نہیں میرا خیال ہے کہ پہنچتی تو ضرور ہیں اور کئی بار میں سمجھتی ہوں کہ بہت پینک طریقے سے ہی پہنچتی ہیں
اچھا
کیونکہ دیکھیں اس حکومت کو بھی اس چیز کا پتا تھا اور پتہ اب سے نہیں ہے کافی دیر پہلے سے اور وہ اس چیز پہ وریڈ تھے پچھلی حکومت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پتہ تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہر ایک جو ہے اپنے کندھے پہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ وہ بیٹھے ہیں
ٹھیک
تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے مگر کیسے ہینڈل کریں یہ ایک بات ہے اب میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ ہم واقعتاً ہمیں غصہ بھی چڑھتا ہے اور ٹھیک بھی چڑھتا ہے کئی دفعہ کہ جب سویلین حکومتیں آتی ہیں تو وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا کیونکہ سیاست دان کا کام ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھے یہ لوگ تو دیوار کے اوپر لکھی ہوئی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں مگر پھر میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ آپ جو مرضی کر لیں جب انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس فیصلے کو بدلنا مشکل ہوتا ہے
تو یہ فیصلہ اس وقت ہوا ہوا ہے کہیں
دیکھیں فیصلہ تو ہوا ہوا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہر فیصلے جو ہیں بالکل قیام تک پہنچیں بیکاز اب بین الاقوامی دنیا کا کیا ریئیکشن ہوگا یہ کس طرح پلے آؤٹ ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی کوئی نہ کچھ مس ہیپ بھی ہو جائے گا اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سارا کام ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کر رہے ہیں میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کیونکہ یہ کسی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے یہ ملک کے خاطر آج تک معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے تو یہ ملک کے خاطر تو ایک سلوگن بن گیا ملک تو بیچارہ جیسے قربانی کا بکرا بن گیا باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب میرے پاس ایک عورت آتی ہے میں بڑے عرصے سے کیسز فیملی کے کرتی ہوں تو میں اس کو کہتی ہوں تو نے اگر یوں کر لیا ہوتا تو شاید تیرا خامن تجھے یہ نہ کہتا یوں کر لیا ہوتا یہ نہ کہتا تو وہ مثال ایک دیتی ہیں کہتی ہیں نہیں بی بی آٹا گننی ہلنی کیوں تو یہاں پہ آپ جنیدوں سے دیکھیں اب تک آٹا گننی ہلنی کیوں والا حال ہے
بالکل کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو یہ بہانہ بھی کافی ہوتا ہے کہ آٹا گونتے ہوئے آپ ہلتی کیوں
بالکل
انسانی حقوق کی رہنما اسما جہانگیر کی گفتگو آپ نے سنی ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی رائے میں معاملہ محض سیاسی جماعتوں کا نہیں بلکہ اس سیاسی دال میں کچھ کالا بھی ہے اور اس کالک میں کچھ لوگوں کے خیال میں کسی حد تک ریاستی اداروں کی جھلک بھی نظر آتی ہے میں نے اسلام آباد کی اقرا یونیورسٹی کے سیاسیات کے پروفیسر اعجاز حسین سے پوچھا کہ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت اس بحران کو سنبھال پائے گی
سیاستدان جو ہیں پاکستان کی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں میرا خیال ہے پچھلے کچھ سالوں سے انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ ہمارا ان کا اپنا مطلب ذاتی اور ان کی جماعت کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ سسٹم کو چلنے دیں جمہوریت کو کچھ مطلب موقع دیں کہ وہ یہاں پہ چل سکے لیکن کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو میرے خیال نام کے سیاستدان ہیں جیسے طاہر القادری صاحب ہیں جو کہ اتنے مزے ہوئے سیاستدان بھی شاید نہیں ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ نہیں چاہتے کہ جو ہے سیاسی عمل کو یا جمہوری عمل کو پاکستان میں چلنے دیا جائے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے جو ہے پاکستان کی سیاست میں آیا جائے اور طاقت جو ہے اپنے ہاتھ میں لی جائے اور پھر اپنے حساب سے سسٹم کو چلایا جائے
تو ان شارٹ کٹس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیں گے آپ اپنی کتاب میں بھی پاکستان میں فوجی اور سیاسی قیادت کے رشتے کو ماپنے کے کوئی چار عوامل بیان کیے ہیں تو کیا کچھ ہمیں سمجھنے میں مدد کریں گے کہ یہ شارٹ کٹس جن کی آپ نے بات کی یہ کیا ہوتے ہیں
دیکھیں پہلا شارٹ کٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ ایشو بنا دیا جائے کہ یہاں پہ لاقانونیت ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہت نیچے جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں یہاں کی انویسٹمنٹ کی جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جمہوریت نہیں ہے, نہ اس کو موقع ملا ہے, اور ہم اگر آتے ہیں تو اس میں اس کو چانسز ملیں گے کہ زیادہ اچھے طریقے سے اسٹرینتھن ہو سکے. اور چوتھا یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بیرونی خطرات جو ہیں وہ لائق ہیں
جی.
تو ان چاروں کو لے کے کسی بھی ایونٹ پہ اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو جب امپیریکل ڈیٹا آتا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ویریبلس کو سپورٹ کرنا. اسی جو ابھی پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس پہ اگر ان چاروں کا پیمانہ بھی استعمال کریں
جی جی
تو میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے پچھلے ایک سال میں کہاں تک گئی ہے. میرا خیال ہے انڈیکیٹر جو ہے پازیٹیو ہی ہیں.
اچھا
ابھی پاکستان کو جو IMF بھی جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں, سعودیز نے پاکستان کو پیسے دیے, پاکستان کے اندر جو ہے موجود میگا پروجیکٹس پہ ہم چل رہے ہیں. اچھا لاکھ دونیت کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے وسیع و عریض جو ہے رقبے میں ہر روز ہی لوگ جو مارے جا رہے ہیں. کراچی کا مسئلہ وہاں پہ ہے, وہاں پہ فاٹا میں بھی ایشو چل رہے ہیں لیکن وہ دوسری نوعیت کے ہیں. اچھا اس کے ہٹ کے جو ہے جمہوریت جو ہے 5 سال تو اس نے پورے کیے, چاہے جس طرح بھی کیے ہیں اس پہ بھی حملے کیے گئے. تو میرے خیال میں جو ہے امپیریکل ڈیٹا جو ہے وہ شاید کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے.
تو پھر کیا آپ کے خیال میں حکومت کا جو رد عمل ہے ان احتجاجی تحریکوں یا ان لانگ مارچز کی طرف, کیا آپ کا خیال ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تھا, مختلف ہونا چاہیے تھا, حکومت کو کچھ اور کرنا چاہیے تھا یا وہی کرنا چاہیے تھا جو بھی کر رہی ہے؟
حکومت پاکستان جو ہے مطلب نواز شریف کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کے بعد پنجاب کی جو حکومت ہے, میرا خیال انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ضروری نہیں تھا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا جائے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے دو بڑے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو آپ نے اپنے میرے خیال میں اپنے آہستہ آہستہ اپنے خلاف ہی کر لینا ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ اسلام آباد کے کیپٹل ٹیریٹری میں ختم ہو چکی ہے, سسپینڈ ہو چکی ہے. اچھا آرمی جو ہے وہ زیادہ جو ہے اسٹرینتھن ہو جائے گی, وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اب وہ ہاتھ چیزیں ان کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے پچھلی مثال ہمارے پاس سامنے زرداری کے زمانے میں کہ یہی طاہر القادری تھے اور اس طرح کی فورسز تھیں جو لاہور سے جو ہے وہ مارچ کر کے یہاں پہ اسلام آباد میں آئے
جی,
تو 4-5 دن بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے گئے. تو میرا خیال ہے یہ مس ہینڈلنگ تو ہے, تو اس میں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اور آؤٹ سے گورننس میچورٹی کا ثبوت دے دے تو یہ صورتحال اس میچ پہ نہ جاتی.
تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ جب اس طرح کی صورتحال کی ہوتی ہے تو کتنا فائدہ پہنچتا ہے اس کا فوجی قیادت کو یا غیر جمہوری قوتیں چاہے وہ کیسی بھی ہوں, کس قدر موجودہ صورتحال میں وہ اس کو دیکھ رہی ہوں گی کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے؟
دیکھیں جی گمبھیر جو صورتحال ہے اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس میں بہت سے ایکٹرز جو ہیں جو اسٹیٹ ایکٹرز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جب لا اینڈ آرڈر کے اس طرح کے ایشوز بننا شروع ہو جائیں جس طرح ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے, خدا نخواستہ اس طرح کے ایشوز اسلام آباد میں یا پاکستان کے بڑے شہروں میں ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ریاستی ادارے ان الیکٹڈ ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے میڈیا کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچانا کہ حالات جو ہیں اسنیچ تک جا چکے ہیں, گو کہ لیگلی جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا ان کو اپنی اس پالیسی کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا, لیکن آئی وڈ سے کہ سوشلی جو ہے یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے فور دا ٹائم بینگ کہ وہ اپنے مقصد جو اس کو حل کر لیں. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ان دا شارٹ رن.
تو ان کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے لیکن کیا خیال ہے, ابھی نہیں ہے, فی الحال نہیں ہے؟
فی الحال نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالات اس نیچ پہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ جو ہے آپ کہہ سکیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے جو ہے جان چھڑانا چاہتے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں یا بہت زیادہ لاقانونیت جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ ابھی جو اشارے مل رہے ہیں مجھے مل رہے ہیں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے نا پاکستان کی سول ملٹری فورسز کے درمیان, ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں کہ چلیں حالات جو ہیں وہ قابو میں رہے تو زیادہ بہتر ہے, پاکستان شاید اس لمحے جو ہے اس چیز کا متعمل نہ ہو سکے.
تو آخر
ابھی 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 میرا خیال ہے یہ ایک ہفتے میں ابھی میرا نہیں خیال کہ جو ہے کوئی اس طرح کا سین جو ہے نظر آتا ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں اگر پاکستان کے حالات جو ہیں اس طرح کے بن جائیں کہ جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور اس میں عدالت جو ہے پاکستان کی جو سپریم جوڈیشری ہے
جی,
اگر وہ درمیان میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو پھر میرا خیال ہے بہت آسان ہو جائے گا فوج کے لیے یا عدالت کے لیے کہ وہ حالات جو ہے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں.
تو آج کی تاریخ میں آخر میں ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں اگر حکومت کوئی ایک کام کرے اس سے احسن طریقے سے نمٹنے کے لیے تو وہ کیا کام ہونا چاہیے؟
حکومت کو میرے خیال میں آرٹیکل 245 کو اس کو ختم کر دینا چاہیے.
اچھا.
اور اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. عدالت کا اعتماد جو ہے حکومت پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسری قوتوں کو بھی یہ اشارہ جائے گا کہ جو حکومت ہے وہ بہت پر اعتماد ہے.
اسلام آباد کی اقرا یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر اعجاز حسین, جو ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ دی اسٹیٹ ان پاکستان کے مصنف بھی ہیں, سول ملٹری تعلقات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے. پروگرام میں آگے چل کر غزہ اور عراق کی صورتحال پر بھی بات کریں گے, اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی خواتین کا ذکر بھی ہوگا. سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا حال سبناز کی زبانی.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے سری لنکا کے خلاف دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 4 رنز بنائے ہیں. پاکستان کو سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 78 رنز درکار ہیں اور اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں. آج ہی سری لنکا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 533 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. سری لنکن اننگز کی خاص بات کمار سنگاکارا کی ڈبل سینچری ہے, انہوں نے 24 چوکوں کی مدد سے 221 رنز بنائے. ادھر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جاری چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی پہلی اننگز جاری ہے. بھارت نے پہلی اننگز 152 رنز پر ڈکلیئر کر دی تھی. میزبان ٹیم کو بھارت کے خلاف 100 سے زائد رنز کی برتری حاصل ہے اور اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں. 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں انگلینڈ اور بھارت کی ٹیموں نے 1-1 ٹیسٹ میچ جیت رکھا ہے. ٹینس میں ٹورنٹو ماسٹرز کے کوارٹر فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں اینڈی مرے جو ولفریڈ سونگا سے شکست کھانے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. ٹورنٹو ماسٹرز ہی میں روجر فیڈرر نے اپنی سالگرہ کا جشن منایا کوارٹر فائنلز میں اسپین کے ڈیوڈ فیڈرر کو شکست دے کر. یوں سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر ٹورنٹو ماسٹرز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جہاں ان کا مقابلہ اسپین کے لوپیز فیلیسیانو سے ہوگا. ادھر مونٹریال کپ کوارٹر فائنلز میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں امریکہ کی سرینا ولیم نے ڈنمارک کی کیرولائن وویزنیاکی کو ہرا دیا, اور پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا نے تیسرے راؤنڈ میں برطانیہ کی ہیدر وارسن کو شکست دینے والی بیلاروس کی وکٹوریا آزارانکا کو کوارٹر فائنل میں مات دے دی. فٹ بال میں انگلینڈ کے گول کیپر فوسٹر فریزر کا 10 ملین پاؤنڈز کے ایوز ساؤتھ ہیمپٹن کے ساتھ معاہدہ تکمیل کے آخری مراحل پر ہے.
ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اب سے تھوڑی ہی دیر قبل ایک فوٹو گیلری شائع ہوئی ہے جو اسلام آباد کے ڈی چوک کے بارے میں ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے, اور نیچے یہ سوال کیا گیا ہے کہ ڈی چوک پر جلسہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا بڑا موضوع بھی یہی تھا. اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. پولیس نے کئی مقامات پر ان کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور ایک کانسٹیبل کی ہلاکت کی ذمہ داری عوامی تحریک پر ڈالی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی تازہ بمباری میں مزید 5 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے جب ضرورت ہوگی ریاست اسلامیہ کے شدت پسندوں پر فضائی بمباری کرے گا۔ مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے بعد اس کے سیاسی ونگ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اور برطانیہ میں گلابی رنگ کے 11 کلومیٹر طویل کپڑے کے اسکارف کو 2 مختلف جوہری تنصیبات کے درمیان پھیلا کر جوہری ہتھیاروں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عراق پر حالیہ بمباری کے بعد امریکہ نے جہازوں کے ذریعے پہاڑوں میں چھپے مقامی عراقی لوگوں کو پانی اور اشائے خوردنوش پہنچائے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ سامان عراقی جہادی گروہوں سے چھپنے والے مقامی آبادی کو پہنچایا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلہ تیار کیا ہے معصومہ ملک نے۔
یہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عراق میں یزیدی اقلیتوں تک امداد پہنچانے کے سلسلے میں ان کی امریکہ سے بات چیت چل رہی ہے اور انہیں پہاڑوں میں پھنسے لوگوں تک خوراک پہنچا کر خوشی ہوگی۔ دوسری طرف برطانیہ سے بھی ایک کارگو جہاز امدادی سامان لے کر سینیچر کے صبح عراق روانہ ہو گیا ہے۔ عراق کے حالیہ بحران پر امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ہر جگہ بحران کے حل کے لیے نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اسے ہر بار مداخلت کرنی چاہیے، لیکن
جب کہیں ایسے حالات ہوں جیسے عراق میں پہاڑوں میں جان بچا کر چھپنے والوں کے، جب لا تعداد معصوم لوگوں کو جارحیت کا سامنا ہو اور تب جب ہم اسے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، تو امریکہ اس سب سے نظریں نہیں پھیر سکتا۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔
صدر اوباما نے مزید کہا کہ امریکی افواج کو اب عراق کی کسی دوسری جنگ میں نہیں گھسیٹا جائے گا۔
I will not allow the United States to be dragged into fighting another war in Iraq. American combat troops will not be returning to fight in Iraq because there's
امریکی افواج عراق میں لڑنے نہیں آ رہی، کیونکہ عراقی بحران کا حل فوجی مداخلت نہیں ہے۔ ہم عراق میں اپنی وسیع تر حکمت عملی جاری رکھیں گے اور یہاں موجود امریکی شہریوں کا دفاع کریں گے۔ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر حالیہ بحران کے حل کی کوششیں کریں گے اور ان شدت پسندوں کو روکنے میں مدد دیں گے تاکہ وہ ایسی محفوظ جگہ نہ بنا پائیں جہاں وہ امریکہ کے لیے خطرہ بن سکیں۔
اس
سے قبل گزشتہ روز ویان داخل، جو کہ عراقی پارلیمان میں یزیدی اقلیت کی نمائندہ ہیں، نے پہاڑوں میں چھپے یزیدی اقلیت کے لوگوں کے لیے کی جانے والی امدادی سرگرمیوں کو ناکافی قرار دیا تھا۔ انہوں نے حکومت اور بیرونی قوتوں سے اپنے لوگوں تک مزید امداد پہنچانے کی درخواست کی تھی۔ کہہ رہی ہیں
یہ درست ہے کہ فضا سے لوگوں تک خوراک پہنچی ہے، لیکن پہاڑوں میں دسیوں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد 150,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان کے لیے یہ امداد بالکل بھی ناکافی ہے۔ اگر یہ ان تک نہیں پہنچی تو کل ان میں سے کئی بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ علاقے رات کے وقت شدید سرد اور دن میں شدید گرم ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد کے لیے دن میں 1 یا 2 مرتبہ خوراک پہنچانا ناکافی ہے، اور سب سے زیادہ تشویش تو ان 450 مغوی خواتین سے متعلق ہے جنہیں ریاست اسلامیہ فروخت کر رہی ہے۔
پہاڑوں میں چھپے ہوئے ایک یزیدی علی ہرفورٹ نے وہاں کے حالات کے بارے میں بتایا،
میں یہاں اپنی کار میں ہوں اور میرے والد وہاں سائے میں بیٹھے ہیں۔ ہم صبح سے یہاں ہیں اور اب تک ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں۔ ہم صرف پانی پر گزارا کر رہے ہیں۔ یہاں نیچے سڑک کے قریب پانی کے پمپ لگے ہیں، لیکن ہمیں وہاں جانے کے لیے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ تسلی کرنی پڑتی ہے کہ ارد گرد کوئی ہے تو نہیں۔
یاد رہے کہ امریکہ نے عراق میں ریاست اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے کردستان کی جانب پیش قدمی کو روکنے کے لیے فضائی حملوں میں تیزی کر دی تھی، جس کے بعد مقامی آبادی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں میں جا چکے تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی معصومہ ملک۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی بمباری میں 5 مزید فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل پر بھی حماس کی طرف سے راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں 3 دن کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جمعے کو تشدد کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے تازہ ترین صورتحال پوچھی۔
جی عامر، تھوڑی دیر پہلے جب میری غزہ میں الشفا ہسپتال کے ترجمان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج اسرائیلی حملوں میں آج بھی 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہاں پر اسرائیلی فوج کے طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کل سے 35 فضائی حملے کیے ہیں، جس میں کہ کچھ جو حملے ہیں وہ وہاں پر ایک مسجد پر بھی ہوا ہے۔ فلسطینی ریلیجیس افیئرز منسٹری کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 35 دنوں کے دوران جو یہ اسرائیلی فضائی حملے اور اسرائیلی وہاں پر جو زمینی کاروائی ہوئی ہے، اس میں 63 مسجدیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اور 2 چرچ بھی تباہ ہوئے ہیں۔
تو ہریندر مشرا، یہ بتائیے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ بندی کے جو مذاکرات مصر میں ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تازہ ترین ہے؟
جی، ابھی تک تو پیش رفت کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہاں پر اسرائیلی وفد جو گیا ہوا تھا مصر وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کے واپس آنے کے بعد یہاں پر اسرائیلی سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک فلسطینی شدت پسند تنظیمیں راکٹ حملے کرنا بند نہیں کرتی، اسرائیل پر تب تک کسی بھی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی، وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ مصر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فاصلہ تھا دونوں فریق کے درمیان وہ کم ہوا ہے، وہ پہلے سے بہتر انہیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہے بہتر حالات ہیں کسی طرح کے معاہدہ ہو پانے کے۔ لیکن یہاں پر جو اسرائیل میں جس طرح کے انڈیکیشنز مل رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی طرح کی پیش رفت کے ابھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ اقوام برادری، جو بین الاقوامی برادری اگر بہت زیادہ دباؤ ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو، لیکن فی الحال ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔
ہریندر، یہ جو دباؤ آپ نے بات کی، ایک تو بین الاقوامی برادری کی طرف سے اور دوسرا عوامی مظاہروں کا بھی تو دباؤ ہے۔ آج یہاں لندن میں بھی غزہ کے حق میں مظاہرہ ہوا ہے، اسرائیل کے حملوں کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے، یہاں بی بی سی کے ہیڈ کوارٹر نیو براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان عوامی مظاہروں کا دباؤ اسرائیل کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے؟
جی، اسرائیل کا اندر ان کا دباؤ بہت زیادہ نہیں نظر آ رہا ہے، اور اسرائیلی عوام پر بھی دراصل اس کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی یہاں پر زیادہ تر لوگ، یہ عوام کی جو بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی عوام جو ہے وہ کاروائی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے جو ہیں اگر اسی طرح سے جاری رہیں گے تو اسرائیلی کاروائی جو ہے اس میں مزید تیزی لانی چاہیے۔
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا۔ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والی قبائلی خواتین کی زندگی سماجی اور روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے اب اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ قبائلی رہنماؤں نے غیرت کے نام پر بنوں میں پناہ لینے والی تمام تر متاثرہ خواتین پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ صرف بنوں میں بے گھر قبائلیوں کی کل آبادی کا 70% حصہ خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ ان بے گھر اور بے سہارا قبائلی خواتین کا احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھی ارم عباسی حال ہی میں بنوں گئیں۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق کی پامالی کوئی انوکھی بات نہیں، مگر شمالی وزیرستان کی عورت ہونا سب سے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بنوں میں آپریشن کے پیش نظر آئی ہوئی بے گھر قبائلی خواتین سے ملنے گئی تو ان سے کیمرے یا مائک پر بات کرنا تو دور کی بات، ان کے پاس جاتے ہی ان کے مرد افراد غصے سے گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھوک نے میران شاہ سے آئی شازیہ کو تنگ نظر معاشرے سے لڑنے پر تو مجبور کر دیا، مگر وہ ہر قدم ڈر ڈر کر رکھتی ہیں۔ شدید گرمی میں سر سے پاؤں تک سفید برقعے میں خود کو چھپانے کے باوجود ان کا گھر سے باہر نکلنا ان کی بے حرمتی قرار دیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں قبائلی غیرت کے نام پر خواتین کو چار دیواری میں بند رکھتے ہیں، یہاں تک کہ قبائلی رہنماؤں نے بنو آئی تمام قبائلی خواتین پر امداد حاصل کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی ہے، چاہے پھر ان کے سر پر مرد کا ہاتھ ہو یا نہ ہو۔ شازیہ کے گھر میں فی الحال کوئی مرد موجود نہیں۔ مجھ سے بات کرنے پر بھی اتنی خوف زدہ تھی کہ شناخت چھپانی پڑی کہ کہیں جینا مشکل نہ ہو جائے۔ شازیہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں روز گھر سے اکیلی نکلتی ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی سعودی عرب میں کام کرتا ہے،
میران شاہ میں تو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رشتے دار مدد کر دیتے تھے، مگر یہاں اگر میں نہ نکلی تو میری تین بہنیں، ماں اور بھابھی کہاں سے کھائیں گی؟ اتنے مردوں میں تنہا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔
حکومتی مذاکرات کے باوجود تاحال قبائلی رہنما امداد پہنچانے کے لیے خواتین تک براہ راست رسائی پر آمادہ نہیں، اور ان کی ناراضگی کے ڈر سے حکومت بھی ہاتھ باندھے بیٹھی ہے، مگر انہیں بنیادی ضروریات زندگی کون دے گا؟ اس سلسلے میں دونوں فریق زیادہ فکر مند نہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بنو کمشنر سید محسن شاہ نے بتایا،
کہ بھائی ہم یہ وی کانٹ الاؤ، ہم الاؤ نہیں کر سکتے اپنے گورنمنٹ کو کہ بازار میں وہاں پہ کیمپس میں جائیں اور وہاں پہ فوڈ آئٹمس لیں، ان کی جگہ ان کے بیٹے آئے گا، ان کا جو پتی جائے گا، وہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو بٹ وی کانٹ فورس دیم، یو کانٹ فورس اینی بڈی ٹو وانٹ ٹو سی دی ٹو ہیلپ یور وومن فوک۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے افراد میں سب سے زیادہ متاثر خواتین ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل این جی اوز کے مطابق آئی ڈی پیز میں 70% سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ عورت ہونے کی بنا پر جہاں ان کی نقل و حرکت محدود ہے، وہیں انہیں بیشتر طبی امراض کا بھی سامنا ہے۔
ایسی ہی ایک خاتون گلجان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی مشکلات کچھ یوں بیان کی۔
میران شاہ سے 3 دن پیدل چلنے کے بعد یہاں پہنچی، جس کی وجہ سے میرے جوڑوں کا درد بڑھ گیا ہے۔ یہاں گاؤں سے بہتر طبی سہولت تو ہے، مگر خواتین کے لیے الگ انتظام ہونے کے باوجود یہاں آنا میرے شوہر کو پسند نہیں، لیکن تکلیف سے مجبور ہوں۔
ڈاکٹرز کی پیش گوئی ہے کہ ان حالات میں خواتین میں پھیلنے والے امراض کی شرح میں پریشان کن اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ روایتی اور سماجی رکاوٹوں نے قبائلی خواتین کے لیے زندگی مزید اجیرن بنا دی ہے، اور اس جانب توجہ ضرورت سے کہیں کم ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، بنو۔
ہفتے کے روز ہر ہفتے ہمارے دو ہفتہ وار سلسلے ہوتے ہیں، ایک بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور ایک دہلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ تھوڑی دیر بعد، پہلے سنیے دوسرا پہلو۔
اتر پردیش کا مغربی خطہ ان دنوں مذہبی کشیدگی کا آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میرٹھ کی ایک نوجوان ہندو خاتون نے 2 مدرسوں کے مولویوں پر اجتماعی آبروریزی اور جبرن مذہب تبدیل کرانے کا الزام عائد کیا۔ کئی گرفتاریاں ہوئیں اور مدرسے کے مولوی فرار ہیں۔ پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور اس معاملے میں کئی نئے زاویے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس واقعے نے مغربی اتر پردیش کی پہلے سے ہی کشیدہ فضا کو اور بھی مخدوش بنا دیا ہے۔ بھارت کے ایک سرکردہ اخبار کے جائزے کے مطابق مئی میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد گزشتہ 10 ہفتے میں اتر پردیش میں 600 سے زیادہ ہندو مسلم ٹکراؤ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 70% واقعات ان 12 اسمبلی حلقوں یا ان کے اطراف میں ہوئے ہیں جہاں نومبر میں خالی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان واقعات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً نصف واقعات مساجد کی تعمیر، توسیع یا قبرستانوں کے اطراف چار دیواری کی تعمیر یا خاردار تاروں کے لگائے جانے پر اختلافات سے شروع ہوئے۔ تقریباً 125 واقعات مندروں اور مسجدوں پر لاؤڈ اسپیکروں کے سبب ہوئے۔ 2.5 مہینے کے مختصر عرصے میں 600 سے زیادہ چھوٹے بڑے مذہبی نوعیت کے ٹکراؤ ایک سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اخبار نے اپنے جائزے میں لکھا ہے کہ یہ واضح طور پر اتر پردیش میں ضمنی انتخابات سے قبل رائے دہندگان کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے کی دانستہ کوشش ہے، جس میں بی جے پی ہی نہیں حکمراں سماجوادی پارٹی بھی پیش پیش ہے۔ لیکن یہ واقعات انتخابات کی سیاسی بازیگری سے بھی آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائی کے سیاست پر اگر نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی ہمدرد سمجھے جانے والی جماعتوں کانگریس، سماجوادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، بہوجن سماج پارٹی اور ترنمول کانگریس جیسی جماعتوں نے مسلمانوں کی ترقی کے نام پر ایسی سیاست کی کہ جس سے عام ہندوؤں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت کے جذبات کو ہوا ملی۔ یہی نہیں، ملک کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے ایسی مسلم قیادت کو فروغ دیا جو نہ صرف فرسودہ اور قدامت پسند نظریات کی حامل تھی بلکہ ان میں اکثر فرقہ پرست اور غیر جمہوریت پسند بھی تھے۔ بھارت میں مختلف مذاہب باہمی احترام کے ساتھ صدیوں سے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، لیکن سیاست میں مذہب کے بڑھتے ہوئے دخل کے بعد مذاہب کے درمیان کشیدگی کو ہوا مل رہی ہے۔ مذاہب کے درمیان مذاکرات اور کوئی رابطہ نہ ہونے کے سبب باہمی خلیج اور نفرتوں کے سلسلے وسیع ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہب اور سیاست کی آمیزش نفرت پر مبنی سیاست کو جنم دے رہی ہے۔ اب ایک ایسی سیاست نمو پا رہی ہے جس میں حریف سیاسی حریف نہیں بلکہ مذہبی دشمن کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سیاست ہے جس میں قوم پرستی مذہب سے منسوب کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کی سیاست فی الوقت اسی نفرت کی سیاست کے تجربے سے گزر رہی ہے۔ ریاست میں ملائم سنگھ یادو کی سماجوادی پارٹی اقتدار میں ہے، موجودہ ریاستی حکومت کی کارکردگی ایسی رہی ہے کہ اگر اس مرحلے پر انتخابات کرا دیے جائیں تو شاید اس کا حشر کانگریس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ گریڈ کے جاگیردارانہ طرز کی یہ پارٹی سیاست کے بدلتے ہوئے سیاق و سباق میں اپنی معنویت کھوتی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر اور گجرات کی طرح اتر پردیش بھی بھارت کی سیاست میں مذہب کی آمیزش کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ تمام مذہبی اور سیاسی تنظیمیں متحرک ہو گئی ہیں جو سیاست میں اپنی براہ راست حصے داری کے لیے ایک طویل عرصے سے کوشاں رہی ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی تنظیمیں بھی سیاست میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ مذہب اور سیاست کی ساکھ مچولی میں نفرت کی سیاست کامیاب ہوتی ہے یا وزیر اعظم نریندر مودی کا ترقی کا ایجنڈا، اس کا انحصار پوری طرح وزیر اعظم مودی پر ہوگا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اس دوران بی بی سی اردو ڈاٹ کام اپڈیٹ ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حل کے لیے ایک جامع پیکج فریقین کو پیش کیا گیا ہے جس پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے بھی بات کی اور میاں برادران سے بھی بات کی اور جو وہ مناسب سمجھتے تھے اس کے تحت ایک فارمولا بنا کر ان کو دے دیا۔ اس کی تفصیل آپ جب چاہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھ رہے ہیں۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے سیاسی ونگ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبر سنیے غزنفر حیدر کی زبانی۔
مصر کے موجودہ صدر عبد الفتح السیسی کی حکومت نے گزشتہ ایک سال سے اسلامی تحریک اخوان المسلمین اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں اخوان المسلمین کو شدت پسند گروہ قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ مصر کے سابق صدر محمد مرسی نے عبد الفتح السیسی کو اگست 2012 میں ملک کا وزیر دفاع اور فوج کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ تاہم صدر مرسی سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر عوامی مظاہروں کے بعد فیلڈ مارشل السیسی نے انہیں الٹیمیٹم دیا کہ وہ عوامی خواہش کا احترام کریں ورنہ فوج مداخلت کے لیے تیار ہے۔ محمد مرسی کے مستعفی ہونے سے انکار پر عبد الفتح السیسی نے انہیں معطل کرتے ہوئے ملک میں عبوری حکومت قائم کر دی۔ فیلڈ مارشل السیسی نے جولائی 2013 میں عوامی مظاہروں کے بعد منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے ملک میں مظاہروں کے حق میں سخت پابندیوں کا قانون بھی نافذ کیا۔ مارچ میں عبد الفتح السیسی نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور صدر منتخب ہونے کے بعد ملک کی قیادت سنبھال لی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے غزنفر حیدر۔ میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک فوٹو گیلری شائع کی ہے جس کا موضوع اسلام آباد کا ڈی چوک ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ڈی چوک پر جلسہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اتنی تھوڑی ہی دیر میں، اتنے تھوڑے ہی عرصے میں یہ فیچر اس وقت ہمارا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والا فیچر بن چکا ہے۔ موقع ملے تو آپ بھی دیکھیے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
احساس ہی نہیں ہوتا ہے کچھ کی چھ دن کب گزر گئے، معلوم پڑتا ہے جیسے کل ہی تو ملے تھے۔ ہاں قصہ کچھ رومانیت بھرا ہے، لیکن یہ کسی اور کی نہیں میری اور آپ کی بات ہے۔ ابھی تو سنیچر آیا تھا، بے قراری میں کب وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب ذرا چین کی سانس لیجئے کیونکہ میں آپ کو سناؤں گی بہت ساری دلچسپ باتیں۔ کون کر رہا ہے کتوں سے مقابلہ، کس کے بڑھ گئے ہیں بھاؤ اور کس کے یہاں بج رہی ہیں شادی کی شہنائیاں، سب بتاؤں گی آپ کو یہی بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔ میں ہوں سواتی۔ ये तो आपको भी पता होगा ना कि फिल्मी सितारे अक्सर अपने असर की वजह से किसी न किसी सामाजिक मसले को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर जानवरों के लिए किसी फिल्मी सितारे का चेहरा चाहिए तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार बिल्कुल फिट बैठेंगे।
अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया?
इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार
कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
इस हफ्ते की रिलीज इट्स एंटरटेनमेंट में वो एंटरटेनमेंट नाम के एक बेहद हसीन कुत्ते के साथ जितना वक्त बिता रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जानवरों के बारे में उनकी समझ में काफी इजाफा हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि फिल्म तो कुत्ते के नाम पर है, यानी हीरो तो वही हुआ, फिर अक्षय जैसा मशहूर और कामयाब सितारा आखिर इस तरह की फिल्म क्यों करेगा?
It's a very empty genre which intrigued me, you know. It's a genre nobody has ever tried it. A film with human and a dog. It's not come since last 15 to 18 years now. It's a very open genre where nobody tried about it. And in Hollywood, we see about every year there are four films made. Just now, Planet of the Apes came, and before that, Godzilla came. So there are a lot of relation between a human and an animal. So this was a completely new genre which I said I have to try.
मैंने कहती थी पूरी सलाहियत रखते हैं जानवरों के लिए काम करने की, पर ये नेक ख्याली इट्स एंटरटेनमेंट के लिए कितनी काम आएगी? हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं।
निराशा तो मुझे बहुत हुई क्योंकि प्लॉट बिल्कुल घिसा पिटा पुराना है, कुछ भी नया नहीं है, जोक्स भी बहुत पुराने हैं, डायलॉग्स भी घिसे पिटे हैं। अक्षय कुमार कुछ भी करना चाहते हैं नया, लेकिन वो नया कर नहीं पाते हैं। कोई कोई सीन जरूर ऐसे हैं जो डॉग लवर्स हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि कई तरह के डॉग्स दिखाए गए हैं और डॉग की जो एंटिक्स है वो आई एम श्योर कुछ डॉग लवर्स को पसंद आएगी। मैं एंटरटेनमेंट को 5 में से 2 दूंगा।
वैसे ये हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा जिसे कहते हैं ना, उसमें अक्षय कुमार कुछ भी करें अक्सर वो लोगों को पसंद आते हैं। अब देखना ये है कि कुत्ते का साथ निभाते हुए ये हीरो लोगों को कितना पसंद आया।
बहुत अच्छी फिल्म थी,
बहुत अच्छी मूवी,
बहुत अच्छी बढ़िया फिल्म, लवली।
अक्षय कुमार, मैं तो कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट नहीं, फिल्म का नाम अक्षयटेनमेंट होना चाहिए।
इट वाज टोटली एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट।
डॉग वाज द बेस्ट परफॉर्मर।
स्टोरी बहुत अच्छी थी, सबसे ज्यादा एक्टिंग कृष्णा ने करी है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं जैसे बताया जाता है ज्यादातर।
देखिए बुराई कितनी भी कर ली जाए कि फिल्म वाले मसाले भर देते हैं, बेसर पैर की फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब छुट्टी आती है, जैसे ही मौका आता है, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या बॉलीवुड आपको अपनी तरफ नहीं खींचता? बस यही तो है मैजिक।
आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ।
कातिलाना इनमें क्या है वो आज तक तो मेरी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो है जो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाता है। क्या फिल्में, क्या टीवी और क्या एडवर्टाइजिंग, एसआरके छू लें तो जादू होता है। आखिर इतने चमकदार करियर में आपके अपने टैलेंट का भी तो कुछ रोल है ना शाहरुख?
I don't think I'm very talented. I don't think I have some amazing capacity to be able to do stuff that a lot of people do. मैं सच बता रहा हूँ, सचमुच बता रहा हूँ। मैं जब इस शो पर गया था, ऐसी ऐसी चीजें हैं। This is what I actually want to say कि जो प्लेटफॉर्म मिलता है, कभी कभार लोग जो एवरेज टैलेंट के जैसे भी होते हैं, जैसा मेरा है, प्लेटफॉर्म मिलने से वो निखर आता है, उसमें निखार आता है। लोग जो है उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, लोग उसको निहारते हैं, टेलीविजन वाले उसको दिखाते हैं।
ये लोग दुनिया जिन पर दिल हारी है उनके अंदाज देखिए, बहुत सारे लोग तो इसी अदा पर मर मिटते हैं।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम।
मिटने का क्या है, लेकिन उसके लिए ज्यादा सोचने की गुंजाइश कहाँ होती है? अब सोचिए बीवी से पूछा जाए कि आपके अपने शौहर के बारे में क्या ख्याल है, तो वो क्या कहेगी? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर लोग काजोल से क्या जानना चाहते थे जब उनसे ये पूछा गया कि अजय देवगन की फिल्मों के बारे में वो क्या सोचती है।
I don't know anybody who has that kind of range.
who has done a comedy, he has done an action, he has done an emotional film, he has done a romance.
Gangster.
He has done a gangster, and how? The range is fantastic. And he has made himself do that, which is fantastic, which is amazing, that he has actually opened himself up as an actor and said that, okay, I'm willing to push myself, I'm willing to push this boundary, I'm willing to push that boundary, I'm willing to go there where I have not gone before and where I may just fall on my face.
Ab bataiye, mili koi sansani khez headline? Are pata tha mujhe, sawal to main puchungi. Itni tareef jo ki hai Ajay ki, to ye bataiye Kajol Mohtarma, aapne Son of Sardar dekhi hai?
The film is actually I wouldn't say it's funny, but it is.
हाँ, बोली.
You have to see to believe it, but it's just amazingly shot.
बस इससे ज्यादा फैमिली ड्रामा की गुंजाइश इस शो पर बिल्कुल नहीं है. खामखा भाव बढ़ाने का मौका मैं नहीं देने वाली.
कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है.
मैं मौका दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है. इधर दो फिल्में हिट हुई और उधर भाव बढ़ा ही दिए ना कंगना रनौत ने. जी हाँ, फीस बढ़ा दी इन्होंने अपनी. इतनी मोटी रकम लेकर क्या करेंगी ये तो नहीं पता, पर कंगना अपने फैसले पर बहुत ही मुस्तैदी से कायम है.
नहीं, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है. आई थिंक जब मैं पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ, तो आई थिंक अभी जो मैंने जितना इस प्रोफेशन में जितना हासिल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आई डिजर्व. तो उस हिसाब से आई एम डिमांडिंग मनी एंड आई डोंट थिंक
सही बात. अभी नहीं बढ़ाया तो बाद में बढ़ाने का मौका मिले ना मिले दोस्त.
तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा.
वैसे भी हिंदी फिल्मों में हीरोइंस के लिए मौके ही कितने होते हैं, कुछ साल काम के फिर शादी की शहनाइयाँ. अरे आप मुझसे एक पूछिए, मैं 10 मिसालें दे दूंगी. सबसे ताज़ा नंबर है दिया मिर्जा का.
जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन. मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में.
कम फिल्में और उससे भी कम कामयाबी हाथ लगी है तो क्या फर्क पड़ता है, लोग पहचानते तो है ना. अब एक्टिंग का काम नहीं है तो क्या हुआ, छोटा सा प्रोडक्शन का काम तो शुरू हो चुका है ना अपने होने वाले शौहर के साथ. अरे अब ये मत कहिएगा मैंने आपको ये बताया नहीं कि दिया मिर्जा की शादी है इसी अक्टूबर में.
मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सकिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है. तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है.
और अपनी शादी को लेकर ये खूबसूरत लड़की बेहद खुश है.
आई एम एक्साइटेड अबाउट द रोल ऑफ वाइफ. आई थिंक इट्स अ रोल दैट आई एम हैप्पी टू अज्यूम बिकॉज इट्स फॉर अ मैन दैट आई टोटली बिलीव इन एंड लव एंड रिस्पेक्ट. सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू फेज इन माई लाइफ. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ वुमन. देयर आर सो मेनी रोल्स दैट वी काइंड ऑफ अज्यूम सो ऑर्गेनिकली सो एफर्टलेसली.
हाँ, अब फिल्मों में रोल्स नहीं है तो इसी नए रोल में खुश रहना है दिया, क्या करें. और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कीमती 10 मिनट दिए जनाब. मैं अब चली अगले हफ्ते तक की छुट्टी पर, दीजिए इजाजत.
आज दिल शायराना 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 लगता है. आज दिल शायराना 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 लगता है. उड़ता फिरे दिल उतरना जानना. आज दिल शायराना.
बॉलीवुड राउंड अप आपने सुना. जाते जाते आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर यानी सेल्फीज बनाने का शौक़ है तो हमारी फ़ोटो गैलरी ज़रूर देखिएगा जो आपकी सेल्फीज़ पर मुश्तमिल है. सरबीन का वक्त ख़त्म हुआ. स्टूडियो मैनेजर यहाँ लंदन में रॉड ब्रेंटन, इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक, आज के प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर हनिया अली. ख़बरों के खुलासे से पहले यहाँ लंदन में हम सबको इजाज़त. شب بخير.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. پولیس نے کئی مقامات پر کارکنان کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی اور ایک کانسٹیبل کی ہلاکت کی ذمہ داری عوامی تحریک پر ڈالی ہے. غزہ پر اسرائیل کی بمباری میں مزید 5 فلسطینی مارے گئے ہیں. جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں دسیوں ہزاروں افراد نے اسرائیل کی غزہ پر بمباری کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. اسی سلسلے میں آج لندن اور سڈنی میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے جب ضرورت ہوگی ریاست اسلامیہ کے شدت پسندوں پر فضائی بمباری کرے گا. اور برطانیہ میں گلابی رنگ کے 11 کلومیٹر طویل کپڑے کے اسکارف کو 2 مختلف جوہری تنصیبات کے درمیان پھیلا کر جوہری ہتھیاروں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.